कहते हैं इल्म एक ऐसी चीज है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही इसमें कोई कमी होती है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा ही होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम में प्रोग्राम के 10 सवाल।
हमारा आज का पहला सवाल है, इस्लाम कबूल करने वाले पहले इंसान का नाम बताइए। हमारा दूसरा सवाल है, बादशाही मस्जिद लाहौर किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी। बड़े आजम एशिया का ये हमारा तीसरा सवाल है, बड़े आजम एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है। हमारा चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा छपने वाला महनामा कौन सा है। ये बताइए कि जकार्ता किस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये हमारा पांचवां सवाल था। हमारा आज का छठा सवाल है, पालतू जानवरों में जिस्मानी तनासुब के लिहाज से सबसे बड़ा दिमाग किसका है। हमारा सातवां सवाल है, कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, बताइए ये कहां वाकया है। हमारा आठवां सवाल है, आपने यूनान के मशहूर फलसफी अरस्तु का नाम जरूर सुना होगा, ये बताइए अरस्तु का उस्ताद कौन था। दुनिया की सबसे कुशादा और बेहतरीन सड़क किस मुल्क में वाकया है, ये हमारा नौवां सवाल है। और हमारा आज का दसवां और आखिरी सवाल है, मोटर कार रेस के लिए पेरिस, मोंटे कार्लो, रोम और बर्लिन में से कौन सा शहर दुनिया भर में मशहूर है।
तो जनाब ये तो थे आज के 10 सवाल, कुछ ऐसे मुश्किल भी नहीं है। ये तो आप जानते हैं ना बच्चों कि इन्हीं सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद हम आपको बता देंगे, लेकिन जनाब हम आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप खुद भी इन सवालों के जवाब मालूम करने की कोशिश करें और कोई किताब देखकर या किसी से पूछकर हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। हमारा मकसद तो ये है कि आपकी मालूमात में इजाफा हो। अच्छा नहीं तो अब क्या सुना जाए, जैसे घरों में अक्सर ये सवाल होता है ना कि आज क्या पकाया जाए, बिल्कुल उसी तरह हम भी ये सोचते रहते हैं कि अब क्या सुनवाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक कहानी सुन लेते हैं बाबी तस्मीन से।
प्यारे बच्चों, ये बहुत पुराने जमाने का जिक्र है कि उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम ने एक जगह बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दरख्त है जो शख्स एक बार उसका मेवा खा ले ना तो वो कभी बूढ़ा होता है और ना ही वो मरता है। जो लोग उस आलम की ये बात सुन रहे थे उनमें से उस मुल्क के बादशाह का दरबारी भी था। अगले दिन जब वो दरबारी दरबार में गया तो उसने बादशाह को सारी बात बताई जो उसने आलम की जुबानी सुनी थी। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि हैरत है कि दुनिया में ऐसा दरख्त भी है कि जिसका फल खा के ना तो इंसान बुरा होता है और ना ही मरता है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दरबारियों में से कोई वहां जाए और उस दरख्त का फल हमारे लिए ले आए। बच्चे, बहुत से दरबारियों ने पेशकश की कि वो बादशाह के लिए वो फल हासिल करके लाएंगे। आखिर बादशाह ने इस काम के लिए अपने एक ऐसे वजीर का इंतखाब किया जो जहानत, बहादुरी और बादशाह की वफादारी के लिए बहुत मशहूर था। उस वजीर का नाम बहराम था। बादशाह ने वजीर को अपने करीब बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि जो खबर हम तक पहुंचाई गई है किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोई काबिल एतमाद आदमी वहां जाए और तस्दीक करके आए कि क्या वाकई कोई ऐसा दरख्त मौजूद है, और अगर मौजूद है तो हमारे लिए उसका फल हासिल करके लाए। बच्चों, बहराम ने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहने लगा, हुजूर, आपका ये खादिम बहुत जल्द असल हकीकत मालूम करके آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. بادشاہ نے وزیر کو اس لمبے سفر کے لیے بہت سے پیسے دیے اور کہا کہ تم جب اور جتنے چاہو اور پیسے بھی منگوا سکتے ہو. وزیر بادشاہ کے دربار سے رخصت ہوا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا ہندوستان جا پہنچا. مجھے اس زمانے میں سفر گھوڑوں پر کیا جاتا تھا. راستے میں چوروں ڈاکو سے بھی راستہ پڑتا تھا، اسی لیے لوگ گراؤں کی صورت میں سفر کرتے تھے. آج کل جو سفر ہم چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، وہ سفر اس زمانے میں ہفتوں بلکہ مہینوں میں طے ہوتا تھا. وزیر جب ہندوستان پہنچا تو اس نے لوگوں سے اس درخت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، لیکن سب نے بتایا کہ انہوں نے تو ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا اور نہ اس کے بارے میں سنا ہے. وزیر اپنی ڈھونڈ کا پکا تھا بچوں. اس نے جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں کا سفر اختیار کیا تاکہ وہ اس درخت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور آہستہ آہستہ یہ صورت ہو گئی کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. وہ جب درخت کا پتہ پوچھتا تو لوگ ہنستے اور اسے کہتے کہ شاید تو پاگل ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لے، کیونکہ ہم نے کبھی ایسے درخت کے بارے میں سنا ہی نہیں. جب ہم نے نہیں سنا جو یہاں کے رہنے والے ہیں، تو پھر بھی آپ تم اس درخت کو کہاں سے تلاش کریں؟ بچوں، کچھ لوگ اسے کہتے کہ ہاں ہم نے ایسے درخت کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے. سنا ہے یہ درخت بہت بڑا ہے، اس کا تنا دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں بہت موٹی اور سخت ہے. تمام دن بے شمار لوگ اس درخت کے گرد جمع رہتے ہیں اور اس درخت کا پھل اور پتے توڑ توڑ کر کھاتے رہتے ہیں. وزیر بیچارہ یہ سن کر اس طرف کا سفر اختیار کر لیتا، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا تو پتا چلتا کہ ایسا درخت تو وہاں ہے ہی نہیں. لیکن بچوں، یہ وزیر تھا اپنی دھن کا پکا. اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تلاش میں مصروف رہا. بادشاہ بھی اس کے حالات سے برابر باخبر رہتا اور اس کو خرچہ بھی بھجواتا رہتا. اسی طرح کئی برس گزر گئے، لیکن وزیر اس درخت کا پتہ معلوم کرنے سے قاصر رہا. آخر ایک وقت ایسا آ گیا جب وزیر بالکل مایوس ہو گیا اور اس نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا. وہ بہت ناامید اور پریشان تھا کہ اس نے اتنی ساری محنت بھی کی لیکن بادشاہ کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہا. واپسی کے سفر میں ایک روز دوپہر کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ گیا. بچوں، اس نے دیکھا کہ اس درخت کی دوسری طرف بہت سے لوگ ایک عمر رسیدہ شخص کو گھیرے ہوئے بیٹھے اور شاید وہ اس بزرگ سے کچھ پوچھ رہے تھے. بچوں، وہ بزرگ شخص آہستہ آہستہ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. وزیر نے پاس سے گزرنے والے شخص سے پوچھا کہ بھائی، یہ کون بزرگ ہے اور اس قدر لوگ انہیں کیوں گھیرے بیٹھے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ان سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں جن کا جواب یہ بزرگ انہیں دیتے ہیں. وزیر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو اس بزرگ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. بچے، کچھ دیر بعد بزرگ نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے ہونے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم بہت لمبا سفر کر کے آ رہے ہو، بتاؤ تمہیں کیا درکار ہے؟ بزرگ کی محبت بھری گفتگو سن کر وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آنسو زبان میں ساتھ ہی نہ دیا. بزرگ نے جب اس وزیر کی حالت دیکھی تو کہا کہ تم اتنے ناامید کیوں ہو؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم کس فکر نے اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ بچے، وزیر نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ کئی سالوں کی مسلسل محنت کے باوجود میں اس درخت کو تلاش کرنے میں ناکام ہوں. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری امداد فرمائیں. بچے، وزیر کی گفتگو ختم ہوئی تو وہ بزرگ ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے میرے عزیز، جس درخت کی تلاش میں تم نے اتنا وقت محنت اور پیسہ برباد کیا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو اس درخت کے بارے میں بتایا، اس کا مقصد علم کے درخت سے تھا۔ اے سادہ دل انسان، یہ تو علم کا درخت ہے جو بڑا بلند، بڑا ٹھوس اور بڑا پھیلا ہوا ہے، اور حقیقت جس مرد دانا نے سب سے پہلے تم کو اس درخت کے بارے میں بتایا، اس نے مثال کے طور پر یا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایسا درخت کہا جس کا پھنکھار کر کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی مرتا ہے۔ تم نے اور تمہارے بادشاہ نے اس کو زہری درخت سمجھ کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ اصل میں ان کے کئی نام ہیں، بزرگ نے کہنا شروع کیا، کبھی اس کو درخت کا نام دیتے ہیں، کبھی آفتاب کا اور کبھی سمندر کا۔ علم وہ چیز ہے جس کی لاکھوں صفات ہیں، ان میں سے جو کم ترین صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان ایک ایسی زندگی کا مالک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اے نوجوان، جا اور اصل حقیقت کو تلاش کر، نہ کہ اس درخت کو۔ پہلے بچوں، جیسے ہی بزرگ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے اپنے بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اس بزرگ کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ایسی زندگی پانے کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے، یعنی اس شخص کا نام باقی رہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، بادشاہ نے وزیر کی محنت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ تم نے اپنی ہمت اور محنت سے اصل حقیقت کا پتہ چلایا ہے جس کے لیے ہم تمہارے احسان مند ہیں، اور وزیر کو بہت سی اشرف انعام کے طور پر پیش کی۔ کیوں جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ میرے بچوں، اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے حاصل کر لے اور اس میں کمال حاصل کرے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا روم۔ ان بڑے لوگوں کو ہم سے جدا ہوئے صدیوں گزر گئی ہیں، لیکن ہم آج بھی ان کے نام، ان کی علمیت اور ان کے کارناموں کا ذکر بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان میں ایک نہ ایک دن تو مر ہی جانا ہوتا ہے، لیکن اس کے کیے ہوئے اچھے کام ہی اس کے نام کو قیامت تک زندہ رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہماری زندگی میں اب بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کا آج سے 100 سال پہلے تک کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن، موٹر کار، ریل گاڑی اور پھر بڑے بڑے کارخانے اور ایسی دوسری بے شمار چیزیں۔ انہی چیزوں میں ایک چیز ہے کمپیوٹر، جس نے انسانی زندگی میں انسان کے کیے گئے کاموں میں غلطیوں کو ختم کر دیا ہے، اور پھر لمبے لمبے کاموں یا ایسے کاموں کو جن میں بہت وقت اور بڑی محنت لگتی تھی، ان کو چند سیکنڈوں میں حل کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو آئیے اس وقت سنتے ہیں ایک فیچر کمپیوٹر۔
بچوں، آپ کمپیوٹر کے نام سے یقیناً اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی عزیز یا دوست کے گھر میں کمپیوٹر موجود بھی ہو۔ اکثر بچوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کمپیوٹر ہے کیا، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آئیے آج انہیں سوالات کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا ہے جس سے کام نکل اس نے بڑی بڑی ایجادات کی ہے۔ اسی انسانی دماغ کا ایک بڑا کارنامہ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر در حقیقت اپنے اندر ایک کائنات سمائے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر اس صدی کی بہت بڑی ایجاد ہے۔
جب ہم کمپیوٹر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے تصور میں ایک ٹی وی سکرین اور ایک کی بورڈ کا خاکہ بنتا ہے، جو در حقیقت کمپیوٹر کی ایک نہایت ترقی یافتہ شکل ہے۔ شروع شروع میں جب کمپیوٹر بنی تھی وہ خاص سے بڑے اور مہنگے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت میں کمی اور کارکردگی میں بہتری آتی گئی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر جنہیں پرسنل یعنی ذاتی یا ہوم کمپیوٹر کہا جاتا ہے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔
کمپیوٹر آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ اگر کسی بڑے تجارتی ادارے، بینک یا سرکاری ادارے میں جائیں، وہاں کمپیوٹر آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ایجاد کی بدولت وہ کام یا وہ حساب کتاب جس کو کئی لوگ مل کر گھنٹوں میں کرتے تھے، اب چند منٹوں یا سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان بالکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمپیوٹر کو صحیح ہدایات مہیا کی گئی ہو تو وہ ان پر عمل کر کے بالکل صحیح نتائج فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں معلومات کا ایک بہت بڑا خزانہ جمع کیا جا سکتا ہے، جسے ہم چھوٹی سی ٹیپ یا ڈسک پر محفوظ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جو صرف سائنسدانوں یا حساب دانوں کے استعمال میں رہتی ہے، اس کا تعلق صرف سائنس سے ہے اور باقی دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، مگر اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ کمپیوٹر اب آرٹس کے طلبہ کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ سائنس کے طلبہ کے لیے۔ اب تو نہ صرف سائنسدان بلکہ وکیل، صحافی اور دانشور بھی کمپیوٹر کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کمپیوٹر کی تعلیم کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
کمپیوٹر کی تعلیم کے کئی درجے ہیں۔ دراصل کمپیوٹر ایک بہت بڑا اور وسیع مضمون ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اب ایسے پروگرام مارکیٹ میں ملتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں اور جنہیں کمپیوٹر کے بڑے بڑے ماہر تیار کرتے ہیں۔ ساری بات ان پروگراموں کو استعمال کرنے کی ہوتی ہے۔
کمپیوٹر کی تعلیم کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک عام شخص پہلے یہ سمجھے کہ کمپیوٹر اصل میں ہے کیا، اس کے کون کون سے حصے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ کام کیسے کرتا ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں۔ یہ سب باتیں کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم میں شامل ہیں جو ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق کمپیوٹر کے مختلف میدانوں میں مہارت حاصل کرنے کا۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کی کسی ایک خاص میدان میں پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا۔
کوئی بھی شخص کمپیوٹر کی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے اپنے کام میں زیادہ مہارت حاصل کر سکتا ہے اور اسے بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے فائدوں سے کسی کو انکار نہیں۔ اسی کمپیوٹر کی مدد سے انسان زمین پر بیٹھا ہوا کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام یا معلومات نہایت تیزی سے بھیج سکتا ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ماہرین تعلیم، بینکوں میں کام کرنے والے، غرض یہ کہ ہر ایک کے لیے کمپیوٹر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس لیے پاکستان میں کمپیوٹر کا استعمال ابھی اتنا عام نہیں ہوا جتنا مغربی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی کمپیوٹر کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ شروع شروع میں کمپیوٹر بہت مہنگے تھے، لیکن جیسے جیسے اس میدان میں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے کمپیوٹروں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوتی گئی. پہلے صرف جاپان اور امریکہ سے بنائے ہوئے کمپیوٹر ملتے تھے جو بہت مہنگے تھے، لیکن بعد میں تائیوان، کوریا اور سنگاپور جیسے ممالک نے اس میدان میں آگے آ کے سستے کمپیوٹر متعارف کروائے. جب ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو ان کے استعمال میں اضافہ ہو گیا. ایک وقت تھا جب ہمارے دفتروں اور دوسرے اداروں میں کمپیوٹر کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن سکولوں، نجی اداروں اور سرکاری دفاتر میں اس کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے. کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت کو جان لینے کے بعد تمام بڑے بڑے شہروں میں ایسے ادارے کھل گئے ہیں جہاں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے.
پھر بھی ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم ابھی کافی پیچھے ہیں، ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے کمپیوٹر سے روشناس ہوں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دور کی اس اہم ایجاد سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، تاکہ جب وہ اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالجوں میں جائیں تو کمپیوٹر ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ ہو. ہمارا ملک تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی اہمیت اور فائدوں کو پوری طرح جان کر اس سے ایسے کام لیں کہ ہمارا ملک عالمی ترقی کی دور میں کسی سے پیچھے نہ رہے.
کمپیوٹر کی بدولت آج کے دور میں انسان کا کام آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے. جہاں پہلے ایک فیکٹری میں 100 افراد کام کرتے تھے، وہاں اب 10 افراد کام کرتے ہیں. روبوٹ یا مشینی انسان بھی کمپیوٹر کی دنیا کا ایک عظیم کارنامہ ہے. یہ مشینی انسان 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف چند ماہر اشخاص درکار ہوتے ہیں. یہ روبوٹ کام کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے اور نہ ہی ان کی کارکردگی میں کبھی فرق پڑتا ہے. لفظ زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر ہماری مدد اور خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تجارت، اسپتال، ڈاکخانوں، پولیس، ہر جگہ کام کی نوعیت کے مطابق کمپیوٹر سے کام لیا جاتا ہے.
کمپیوٹر آج کے دور کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم دریافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اور اس کو استعمال کریں. ہمارے ملک کو ایسے محنتی، ہونہار اور ہنر مند افراد کی بے حد ضرورت ہے جو نئے دور کے تقاضوں کے ساتھ چل سکیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں.
تو بچوں، کمپیوٹر کے بارے میں فیچر آپ نے سنا، اچھا تھا نا؟ بہت انفارمیٹو تھا. تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، آپ کو بتائے تھے 10 سوال اور کہا تھا کہ ان کے جواب آپ بھی تلاش کریں. اب سے کچھ دیر بعد آپ کو میں بھی بتا دوں گی. آپ نے لکھ لیے ہیں؟ بھائی شاباش. تو آئیے سنتے ہیں 10 سوالوں کے جواب.
ہمارا آج کا پہلا سوال تھا، اسلام قبول کرنے والے پہلے انسان کا نام بتائیے. اس سوال کا جواب ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی خاتون اول، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ. ہمارا دوسرا سوال تھا، بادشاہی مسجد لاہور کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی؟ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے، جن کا پورا نام تھا محی الدین اورنگزیب عالمگیر. ہمارا تیسرا سوال تھا، بر اعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟ مالدیپ. جس کا رقبہ صرف 115 مربع میل ہے. یہ ملک سری لنکا سے جنوب مغرب میں واقع ہے اور یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. ہمارا چوتھا سوال تھا، دنیا کا سب سے زیادہ چھپنے والا ماہنامہ کون سا ہے؟ ریڈرز ڈائجسٹ. یہ رسالہ 13 زبانوں میں چھپتا ہے اور 32 ممالک سے شائع ہوتا ہے. ہمارا پانچواں سوال تھا، یہ بتائیے کہ جکارتا کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ انڈونیشیا کا. ہمارا چھٹا سوال تھا، پالتو جانوروں میں جسمانی تناسب کے لحاظ سے سب سے بڑا دماغ کس کا ہے؟ بلی کا. کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو، یہ ہمارا ساتواں سوال تھا، دنیا میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے، بتائیے یہ کہاں واقع ہے؟ نیو یارک میں. آپ نے، یہ ہمارا آٹھواں سوال تھا، یونان کے مشہور فلسفی ارسطو کا نام ضرور سنا ہوگا، یہ بتائیے ارسطو کا استاد کون تھا؟ افلاطون. ہمارا نواں سوال تھا، دنیا کی سب سے کشادہ اور بہترین سڑک کس ملک میں واقع ہے؟ جرمنی میں، جہاں اسے آٹو بان کہا جاتا ہے. اور ہمارا آج کا دسواں اور آخری سوال تھا، موٹر کار ریس کے لیے پیرس، مونٹی کارلو، روم اور برلن میں سے کون سا شہر دنیا بھر میں مشہور ہے؟ مونٹی کارلو. یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے.
دس سوالوں کے جواب. اور اب سنتے ہیں ایک پہیلی. کبھی بولے کبھی گائے کبھی ناچے چھما چھم، عجب لکڑی کا ڈبا ہے ذرا بوجھو تو جانے ہم. جی بیٹا، جتنی آسان سی پہیلی ہے، آپ نے اسے اکثر بچوں نے تو بوجھ ہی لیا ہے. ہاں بھائی، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن جو بچے نہیں بوجھ پائے، چلیے کوئی بات نہیں، انہیں میں بتا دیتی ہوں. ہاں پہلی پہلے بتاؤں تو پہلی اس طرح ہے کہ کبھی بولے کبھی گائے کبھی ناچے چھما چھم، عجب لکڑی کا ڈبا ہے ذرا بوجھو تو جانے ہم. تو پہلے تو جناب پہلی بوجھنے والوں کو ہماری طرف سے شاباش، اور جو بچے نہیں بوجھ پائے وہ سن لیں کہ اس پہلی کا جواب ہے ریڈیو. جی اچھا بچوں، یہ بتائیں کہ آپ سب پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں نا؟ کیا کہا؟ جی ہاں بھائی، شاباش، بہت اچھی بات ہے، ہمیں آپ سے یہی امید تھی. بھائی اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز ہم سب پر فرض کی ہے. نماز مسلمانوں کو برائیوں سے روکنے اور نیک کام کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو آئیے اس وقت سنتے ہیں ایک بات چیت، پانچ وقت نماز پڑھنے کے فائدے.
پیارے بچوں، السلام علیکم. آپ السلام علیکم کا مطلب تو جانتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے بچے تو اس کا مطلب جانتے ہیں، مگر کچھ بچے شاید اس کا مطلب بھول گئے ہیں. تو بچوں، اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو. کیا بچوں، یہ دعا ہے جو ہر مسلمان دوسرے کے لیے کرتا ہے. جب بھی وہ کہیں آپس میں ملتے ہیں، آندھی جب ایک دوسرے سے ملیں، اپنے ماں باپ سے ملیں، اپنے استادوں سے ملیں یا بزرگوں سے ملیں، تو سلام کریں. کوشش یہ کریں کہ سلام کرنے میں پہل آپ کریں. جو پہلے سلام کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور پیارے بچوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان جب نماز کے آخر میں سلام پھیرتا ہے تو بھی یہی کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور یہ سلام پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ کر کے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے پانچ وقت کی ہر نماز کے آخر میں دائیں بائیں کی ساری دنیا کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اس پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو بچوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اسے خود ہی تو لوگوں کے لیے سلامتی اور رحمت بننا چاہیے۔ آپ نے دیکھا، اسلام اپنے ماننے والوں کو پانچ وقت کی نماز میں ساری دنیا کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کو سلامتی، رحمت اور اطاعت کا دین ہے۔ اسلام کے معنی ہی سر جھکانا اور اطاعت کرنا ہے۔ دیکھو بچوں، اچھا آدمی بننا اور دنیا والوں کے لیے سلامتی اور رحمت ہونا اسلام کی نظر میں بڑی بات ہے۔ اسی لیے امن، سلامتی اور رحمت کی یہ دعا مانگنے کے لیے اللہ نے ہم مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں، یعنی مسلمان 24 گھنٹے میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ سب بچے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے گاؤں اور آپ کے محلے میں مسجد تو ہے ہی، وہاں دن رات میں پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ اذان کے بعد مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں، گھر میں اور ہر صاف اور پاک جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں، اس پانچ وقت کی نماز کے فائدے بہت ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ نے ان کا حکم مانتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ مگر اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ نماز کے لیے صاف ستھرے اور پاک کپڑے ہونے چاہیے، بدن بھی صاف اور پاک ہو۔ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک، صاف اور ستھری ہو۔ پھر پانچ وقت نماز کے ساتھ جو ہم رجوع کرتے ہیں، اس سے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ناک بھی صاف کرتے ہیں۔ پھر دانت صاف کرنا ضروری ہے، مسواک سے دانت صاف کرنا زیادہ مفید ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسواک سے اپنے دانت صاف کرتے تھے، اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ وہ بھی مسواک کیا کریں۔ اگر آدمی کے دانت صاف ہوں تو صحت بھی اچھی رہتی ہے، منہ بھی پاک صاف رہتا ہے، رکوع، سجدے اور قیام سے جسم کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والا وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اسے وقت کی قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ باقی کاموں میں بھی آدمی وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، وہی اپنے سب کام وقت پر کر سکتا ہے۔ تو بچوں، وقت کی پابندی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سبق ہمیں پانچ وقت کی نماز سے ملتا ہے۔ پاک صاف رہنے اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا سبق بھی نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ صبح سویر اٹھنے کی عادت بھی صبح کی نماز سے پکی ہوتی ہے، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پانچ وقت کی نماز کا اصل مقصد تو اپنے رب کا حکم ماننا اور اسے راضی کرنا ہے، لیکن اس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ تو جو بچے نماز کے پابند ہیں ان کو یہ تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اچھے بچے بنتے ہیں۔
نماز پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں بچوں آپ نے بات چیت سنی، تو بھائی جان نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ یہ سننی ہے نا، اب ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ہمیشہ پانچ وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں، آمین۔ اچھا جی، اب میرا خیال ہے کہ ایک ڈرامہ ہو جائے۔ ڈرامے کا نام ہے تیماردار۔
بیماردار اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بیمار کی خبر پوچھنے اور اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر جاتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کھیل بیماردار.
آئے میں نے کہا میاں ذرا دیکھنا تو باہر کون ہے.
کھایا بھائی میں نے تو صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے, ویسے ہی بیٹھا ہوں اس انتظار میں کہ کب آپ کچھ کھانے کے لیے لے کے آئیں گی.
کھانا نہیں کھانا نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ باہر کون آیا ہے.
کوئی آیا ہے؟
توبہ ہے آپ تو بہت ہی اونچا سننے لگے
ہیں. کیا کہا مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟
میں کہہ رہی ہوں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں میں.
اچھا چھوڑیے اس بات کو,
باہر دیکھیے دروازے پر کون آیا ہے.
ہاں کوئی آیا تو اتنی سی بات ہے, بس تم کہہ دو کہ ہم معلوم کر لیں گے دروازے پر کون آیا ہے. اتنی بات کیا بات کون آیا آپ نے ہمارے کہا. ارے بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس کام کاج سے بس مصیب نہیں ہوتی. بس آج ذرا دفعہ صاحب کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا, سوچا آپ سے بھی مل لو.
کہاں ہوتے ہیں آج کل آپ؟
آپ کے قدموں میں کہاں ہونا ہے ہم نے.
ہاں تو کیا کہاں کیسے آ گئے آج آپ؟
کہہ رہا تھا کہ آپ کے پڑوس میں وہ ظفر صاحب رہتے ہیں نا.
ہاں
ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں.
کس کی قیادت کے؟
جی وہ ظفر صاحب کی. ظفر صاحب کی بیمار ہیں بیچارے.
ارے کون بیمار ہیں؟
ظفر صاحب آپ کے پڑوسی ہیں.
اب وہ بیمار ہو گئے ہیں؟
جی جی جی.
کیا ہو گیا بھائی ان کو؟
بھی حیرت ہے کہ آپ کو ان کی بیماری کا علم نہیں, حالانکہ وہ تو آپ کے پڑوسی ہیں.
کیا ہیں؟
پڑوسی. پڑوسی
کس کے پڑوسی؟
آپ کے ظفر صاحب آپ کے پڑوسی.
ہاں ہاں میاں تو یہ ہمیں معلوم ہے, وہ ہمارے پڑوسی ہیں بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لیکن بھائی ملک صاحب بابا آج سے کیا کرتا ہے, ہمیں کو اچھے نہیں لگتے یہ ظفر میاں. خدا جانے خود کو کیا سمجھتے. اگر جب بھی ان سے میل ملاقات بڑھانی چاہی
جی
انہوں نے کچھ حوصلہ افزائی نہیں کی ہماری. اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے بھلے؟
ارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں مرزا صاحب, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ بحثیت پڑوسی ان کی مزاج کرسی آپ کا فرض بننی ہے.
کرسی؟ ارے کرسی میں تو بیٹھے تھے آپ.
کرسی؟ ارے کرسی نہیں مرزا صاحب, میں عرض کر رہا تھا کہ بحثیت پڑوسی. پڑوسی یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ظفر صاحب کی مزاج کرسی کریں.
مرزا صاحب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں ہم, سمجھ رہے ہیں آپ کی بات, لیکن ہمیں تو علم ہی آج ہوا, ورنہ ہم ان کے غلط رویے کے باوجود ان کی مزاج پرسی کے لیے ہوا تھا ان کے ہاتھ.
ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہوں گا حضور.
کیا چاہوں گا؟
اجازت. اجازت چاہوں گا میں.
جانے کا کہہ رہے ہیں؟
جی جی جانے کا کہہ رہا ہوں. اجازت ہے؟
نہیں نہیں مرے صاحب, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں, نہ چائے پیئیں نہ شربت پیئیں اور کہیں کہ میں جا رہا ہوں. ٹھہریے میں ذرا انتظام کر کے حاضر ہوتا ہوں.
نہیں مرزا صاحب میری بات تو سنیے, میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیے.
ابھی
ہاں مرزا صاحب آپ سے تکلف تھوڑا ہی ہے.
تکلیف ہے کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ کیا تکلیف ہے؟
تکلف. تکلف
ہاں ہاں
کہہ رہا ہوں کہ آپ سے تکلف تھوڑا ہی ہے.
ہاں
ابھی ابھی ظفر میاں کے ہاتھ سے کہہ دی کہ آ رہا ہوں. اب اجازت عنایت فرمائیے.
بھائی کہاں ہوتے ہیں وہ عنایت صاحب, بہت دنوں سے ملے نہیں ہم.
میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانے کی اجازت عنایت فرما دیجیے.
جانا چاہتے ہیں؟
جی ہاں خدا حافظ.
بھائی خدا حافظ مرے صاحب, میں کسی روز شام کو آپ کے گھر آؤں گا ضرور.
ہاں ضرور ضرور, آپ کا اپنا گھر ہے, جب جی چاہے تب بھی دعائیے.
آج میں نے کہا میاں یہ ملک صاحب کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟
بیماری یاد کیسے آ گئی؟ یہ کیا محمد جملہ بول دیا آپ نے؟
ہائے ہائے بیماری نہیں ہماری یاد.
کس کو؟
ملک صاحب کو.
ہاں وہ جو ابھی آئے تھے
جی,
وہ بس کہہ رہے تھے کہ کام کی زیادتی کے باعث حاضر نہیں ہو سکا. ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے بھائی بیگم. وہ ظفر میاں نہیں ہے؟
نہیں.
ارے بھائی وہ ظفر میاں نہیں جو پڑوسی ہیں.
اچھا یہ
بیمار ہو گئے ہیں.
ہاں سنا تو میں نے بھی ہے, پر اس بات کو تو کئی روز گزر گئے ہیں, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے.
ہاں کیا ٹھیک نہیں ہوئے؟
ظفر میاں بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے.
بھائی اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر تمہارے علم میں تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا بھائی, میں ان کی عیادت کراتا.
اے میاں اب تو تم کافی اونچا سننے لگے ہو, اور اب وہ بولتے بھی بہت آہستہ ہوں گی. آخر اتنے دنوں سے بیمار کیوں ہوں؟ اور بھلا میاں تم ان کی کیا عیادت کرو گے؟
قیادت بھائی کس کی قیادت کا تذکرہ ہو گیا یہ ظفر میاں کی بیماری میں؟
عیادت نہیں عیادت عیادت.
ہاں عیادت وہ ہم جائیں گے بھائی, وہ ہم کو کیا تم نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟
نہیں
دیکھیں جب ہم ان کے ہاں عیادت کے لیے جائیں گے تو ہم معلوم ہے کہ تھوڑا سا قتل کماد کا نقص ہے ہمارے لیے, لیکن جب ظفر میاں کے لگ ہلے تو میں قیاس سے سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اچھا
پوچھوں گا اے میرے دکھی دوست تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا اچھا ہوں یا خوش ہوں, تو میں کہوں گا بھائی شکر ہے
جی.
پھر میں پوچھوں گا یہ تو بتاؤ بھائی غذا کون سی کھائی تھی؟
اچھا
وہ جواب دے گا شربت دیا تھا. میں کہوں گا بھائی اس کا پینا تمہارے حق میں بہت اچھا ہوا. یہ پھر پوچھوں گا میاں کس طبیب کے زیر علاج ہو؟ وہ کہے گا کہ فلاں طبیب کے. تو میں کہوں گا کہ بس اس سے اچھا طبیب تو پورے شہر میں کوئی نہیں ہے.
ارے میاں تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو گویا وہ سب کچھ وہی کہے گا جو تم نے سوچا ہے اور جو تم کہہ رہے ہو.
ارے نیک بخت بس تو باتوں میں فضول وقت نہ گوا, اور ذرا ہماری شیروانی کو لے کے آ. ہم ابھی سب معلوم کر کے آتے ہیں.
بڑے چلے ہیں معلوم کر.
ارے بھائی کون صاحب ہیں؟ بھائی ہم آئے ہیں مرزا رکن الدین ظفر صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر سے. ارے کوئی صاحب؟
ارے مرزا صاحب تشریف لے آئیے.
ارے مرزا صاحب آ جائیے دروازہ کھلا ہے. ہم تو ادھر دروازے پہ کھڑے کھڑے تھک گئے, وہ تو اتفاق سے کھلا تھا اس لیے ہم ادھر آ گئے. ارے ظفر میاں معلوم ہوا کہ نصیبہ دشمنا تبھی اب کچھ خراب ہے. کیا ہو گیا میاں اتنا اتنا اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کو.
کیا کروں گھر پہ کوئی اور تھا نہیں اس لیے اونچا بولنا پڑا تو گھانسی بھی آ گئی.
سب سے بات کہوں ظفر میاں تم سے گلا ہے بہت ہم کو. دیکھو تم نے ہمیں اپنا سمجھا نہیں ورنہ بیماری کی اطلاع ضرور دیتے ہم کو.
ارے کیا عرض کروں مرزا صاحب, بیماری ایسے اچانک آئی کہ بس کچھ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں.
کیا کرنا چاہیے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے.
بھائی ظفر میاں ویسے تو ایک شہر میں بہت سے ڈاکٹر اور حکیم ہیں, لیکن مستند اور تجربہ کار ذرا کم ہی ہے. یہ فرمائیے کہ آج کل کس حکیم کے زیر علاج ہیں آپ؟
اب تو یوں سمجھ لیں کہ میں کوئی موت ہی کے زیر علاج ہوں.
شاباش شاباش ہے تمہارے, حکیم وہ بہت پائے کے
کیا فرمایا آپ نے؟
میں ایک دفعہ تمہاری چچی بیمار پڑ گئی تو انہیں حکیم صاحب کی دوا سے آرام آیا تھا. چلیے اس طرف سے تو تسلی ہو گئی کہ حکیم آپ نے صحیح منتخب فرمایا ہے. اب یہ بتائیے کہ طبیعت کیسی ہے آج کل؟
ارے بیزار صاحب بس یوں سمجھیے کہ مر رہا ہوں.
شکر ہے اللہ شکر ہے اللہ کا, دعا اپنا اثر دکھا رہی ہے. ابھی یہ بتاؤ میاں کہ آج کل خوراک کیا استعمال کرتے ہو؟
خوراک کیا مرزا صاحب, زہر پی رہا ہوں زہر.
ہاں ٹھیک ہے, یہ نہایت مناسب دوا ہے اور خوراک بھی اچھی ہے. لگتا ہے کہ تشخیص صحیح ہو گئی ہے اور دوا بھی مناسب ہے. بس گھبرانے کا کوئی بات نہیں,
وہ تو ٹھیک ہے. فرما رہے
اچھا میں تو ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اور میاں دیکھنا دوا ذرا وقت پہ لیا کرنا.
اجازت ہے لے جاؤ تم, بہتر ہے بہتر ہے. خدا آپ کو غارت کرے.
اچھا میاں اب وہ حکیم نے کہا کرتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا, تو ہم خدا حافظ.
خدا ہمیں جاؤ میاں, خدا ہے آپ
کی. بچوں کیسا لگا جی آپ کو کھیل؟ اچھا یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ یہ کھیل ہم نے مولانا روی کی ایک حکایت سے لیا تھا. مولانا روی بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے یہ تو بہت سی کتابیں لکھی لیکن ان میں سے مصنوعی مولانا روی بہت مشہور ہے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. مولانا روی بہت عبادت گزار, غریبوں کے کام آنے والے اور لوگوں کی امداد کرنے والے انسان تھے. ان کی علمیت اور قابلیت کے باعث بادشاہ اکثر ان کی خدمت میں تحائف احسان کرتے رہتے, لیکن مولانا کبھی اپنے پاس کچھ نہ رکھتے بلکہ سب کچھ غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ دیتے تھے. اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا اور کوئی سوال ہی آ جاتا, سوال کر دیتا, تو اپنے کپڑے تک اٹھا کر اسے دے دیتے. یہ جو کھیلا بھی سنا ہے اسے ہم نے مولانا روی کی کتاب حکایات روی سے اخذ کیا تھا. اسے سن کر مجھے تو یہ احساس ہوا کہ بعض لوگوں کا حال اس دہی جیسا ہوتا ہے جو محض رائے اور کلاس پر اعتماد کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں. اس بے وقوف دہی نے اپنے کلاسی سوال و جواب سے غریب بیمار کو ناحق اذیت پہنچائی. صحیح طریقہ کار ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ کسی ترجمان کے ذریعے گفتگو کی جاتی. اسی طرح جو عبادت اللہ کے بندوں کے واسطے اذیت اور پریشانی کا باعث بنے وہ بھی اجر اور ثواب کے مستحق نہیں ہوتے. تو بچے اب ہو جائے دوسری پہیلی. ایک ناری کے دو بالک, دونوں کا ایک ہی رنگ, ایک چلے ایک ٹھہرا رہے, پھر بھی دونوں سنگ. ہاں بھائی کیسے لگے گی پہلے؟ میرے خیال میں تو خاصی مشکل ہے. کیا کہ آپ نے آسان ہے, یہ جب آسان ہے تو پھر بتائیے اس کا جواب. لیکن وہ چھوٹا سا منا سا بچہ وہ بنا بیٹھے ہیں, انہوں نے آسان لگی. اچھا بھائی جن کو تو اس کا حل مل گیا ہے ان کے لیے تو شاباش. تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا جواب. پہلی بھی اس طرح تھی کہ ایک ناری کے دو بالک, دونوں ایک ہی رنگ, ایک چلے ایک ٹھہرا رہے, پھر بھی دونوں سنگ. جواب اس کا جواب ہے ٹانگے. ٹھیک ہے نا, ایک ٹانگ چلتی ہے دوسری ٹھہری جاتی ہے لیکن پھر بھی دونوں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. ہو گیا نا, معلوم ہوگی اس کا جواب. خوش. اچھا بھائی اب میرا سلسلہ ہے کیوں اور کیسے. بچے ہم کچھ گھبرا رہے تھے کہ شاید بچے یہ کہیں کہ چلو جی اب تو ان کیسے ڈائجسٹ والوں نے ہمیں سبق دینے شروع کر دیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ہمیں بچوں نے فون کیے, خط لکھے اور ذاتی ملاقاتوں میں بتایا کہ یہ سلسلہ تو بہت اچھا ہے, کیوں اور کیسے والا سلسلہ. اور اس سے ہمیں بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جن کو ویسے تو ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے. مثلاً ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم صبح صبح کیوں جاگ جاتے ہیں, یا پھر بچھو بوٹی کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے کیوں اور کیسے میں ہمارے لیے کیا نئی باتیں موجود ہیں.
بچوں آپ نے یقیناً کبھی یہ سوچا ہوگا کہ رات کے وقت اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بھی دین کو تیز روشنی کے سامنے کریں تو اس کا روشنی کے سامنے والا حصہ روشن ہوگا اور پچھلا حصہ تاریخ ہوگا. اب آپ دین کی روشنی والے حصے پر چاک سے کوئی نشان لگا دیں اور پھر اسے روشنی کے سامنے لٹو کی طرح آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ نشان والا حصہ کچھ دیر روشنی رہتا ہے اور پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے. ہم ایک ایسے بڑے دین پر رہتے ہیں جسے قبر انس یا زمین کہا جاتا ہے. یہ قبر ہر وقت ایک لٹے کی طرح سورج کے سامنے گھومتا رہتا ہے. جہاں آپ خود رہتے ہیں اسے دین کا وہ حصہ قبض کریے جس پر نشان لگایا گیا تھا. جب زمین گھومتی ہے تو آپ کے والا حصہ کچھ دیر سورج کے سامنے رہتا ہے, اس لیے وہاں دن ہوتا ہے. پھر وہ گھومتے گھومتے سورج کے سامنے سے ہٹ کر دوسری جانب چلا جاتا ہے. وہاں کی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑتی, اس لیے وہاں رات یا اندھیرا ہو جاتا ہے. اب زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں روشنی ہے یعنی دن ہوتا ہے. ہمارے اپنے حصے میں خاص کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو, مگر زمین کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور سورج کے سامنے ہوتا ہے اور وہاں دن ہوتا ہے. اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سورج گھوم کر ہماری زمین کے مختلف حصوں کی طرف نہیں آتا, بلکہ خود ہماری زمین گھوم کر سورج کے سامنے آتی ہے اور اس طرح دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. اور بچوں اب ایک اور موضوع, آپ نے اکثر اخبار میں پڑھا ہوگا یا اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ آسمانی بجلی گرنے سے اتنے لوگ مر گئے. سوال یہ پہلے ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے انسان کیوں مر جاتا ہے. آسمانی بجلی سے ہماری مراد دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ روشنی جو بادل سے بڑی تیزی کے ساتھ زمین میں داخل ہوتی نظر آتی ہے, دوسرے وہ برقی قوت جس سے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے. ان دونوں میں سے روشنی خود بالکل بے ضرور ہوتی ہے, لیکن برقی قوت بڑی تباہ کن اور خطرناک ہوتی ہے. بجلی اگر کسی شخص کے قریب زمین پر گرے تو اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, لیکن اگر وہ سیدھی اس شخص کے اوپر گرے اور اس کے جسم میں سے گزرتی ہوئی زمین میں داخل ہو جائے تو اس شخص کی فوری موت واقع ہو سکتی ہے. بعض اوقات اس گرنے والی بجلی کی قوت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انسان مرنے سے بچ جاتا ہے. اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد مہیا کر دی جائے, لیکن اگر بجلی کی قوت خاصی طاقتور ہو تو موت یقینی اور فوری ہوا کرتی ہے. اس فوری موت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو انسانی خون کے سرخ ذرات ایک دم جل جاتے ہیں, دوسرے دماغ اور وہاں سے دل کی طرف جانے والے اعصاب کا نظام فوری طور پر محفوظ ہو کر دل کی حرکت یک وقت بند کر دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بجلی کی یہ قوت بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو جلا کر راکھ بھی کر دیتی ہے.
کیوں اور کیسے, ابھی آپ نے مجھے بات چیت سنی, کیسی لگی آپ کو؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہاں تو اب کیا سنا جائے؟ اچھا دیکھتی ہوں میں جناب کہ اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت پڑ جائے اور اس شہر میں آپ کا کوئی عزیز رشتے دار اور ملنے والا نہ ہو تو پھر
پھر آپ کو ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں تو ہوٹل قدرے بہتر ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. ایک صاحب کو کسی ضروری کام سے ایک دوسرے شہر جانا پڑا, رات میں ہوٹل میں ہی بسر کرنی تھی. کیونکہ اس شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا, انہوں نے شہر میں گھوم پھر کے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا جس پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے اور جن پر لکھا ہوا تھا, سفر میں گھر کا آرام صرف اور صرف ہمارے ہوٹل میں, بہترین کھانوں اور بہترین سروس کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دیں. یہ ہوٹل کے باہر لکھا ہوا تھا جناب. تو یہ سب کچھ پڑھ کے وہ صاحب اس ہوٹل میں ٹھہر گئے. صبح صبح ایک ڈر نے دروازے پر دستک دی.
کون آ گیا؟
یس کم ان.
گڈ مارننگ سر.
گڈ مارننگ. کیا وقت ہو گیا بھائی؟
حضور صبح کے 7 بج گئی.
7 بج گئے صبح, شکر ہے صبح تو ہوئی.
سر امید ہے آپ کی رات آرام سکون سے گزری ہوگی. ہم اپنے مسافروں کا بہت خیال رکھتے ہیں. یقیناً آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی.
ہاں جی نہیں, کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ارے آپ تو واقعی اپنے مسافروں کا بہت خیال
رکھتے ہیں. مسافروں کے آرام کا خیال اور ان کی حفاظت ہماری خدمت کے پہلے اصول ہیں.
یقیناً یقیناً آپ مسافروں کے آرام اور ان کی حفاظت کا بہت خیال رکھتے ہیں. رات اگر آپ کے بستر میں موجود کھٹمل مجھے پکڑ نہ رکھتے تو مچھر مجھے اڑا کر لے گئے. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ؟
اچھا جی بچوں, ہمارا آج کا کیسے ڈائجسٹ اب اختتام کو پہنچنے والا ہے. آج کا ڈائجسٹ آپ کو کیسا لگا اس بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور آسانی عطا فرمائے. آپ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنیں, اپنے والدین کا کہا مانیں, بزرگوں کا احترام کریں اور چھوٹی سے پیار اور محبت سے پیش آئیں. اچھا بھائی اب مجھے اجازت. آئندہ میں آپ کی دلچسپی اور معلومات کی بہت سی چیزیں لے کر باجی خالدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. خدا حافظ.
Thank you.